بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 202 شروع کرنے جا رہے ہیں. اجتہاد کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج تیسری نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب, اجتہاد کا تصور دین اسلام میں ہے کیا؟ اجتہاد کی ضرورت کب پیدا ہوتی ہے؟ اجتہاد کون کرے گا؟ تین بنیادی سوالات زیر بحث ہے. چاہتا ہوں ذرا چوتھے نقطے کی طرف ہم آئیں, اور چوتھا نقطہ یہ اصل نقطہ ہے کہ اجتہاد کا یہ عمل کیسے کیا جائے گا. آپ نے گزشتہ گفتگو میں فرمایا تھا کہ کوئی بھی اجتہاد کرے اس کی بنا استدلال کو دیکھا جائے گا, اس کی دلیل کو دیکھا جائے گا, اس کی آرگومنٹ کو دیکھا جائے گا. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جب آپ اجتہاد کرنے جاتے ہیں تو کیا آپ کے سامنے کوئی نظام فکر ہے, کوئی سائنس ہے, کوئی اصول ہے, کوئی منطق ہے؟ کس طریقے سے اجتہاد کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں ذرا قدم بہ قدم اس پورے سفر سے ہمیں گزاریں کہ آپ کے تصور اجتہاد میں وہ کیا مراحل ہیں جن سے گزر کے دین سے کسی متعلق معاملے میں اجتہاد کیا جائے گا.
اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں, یہ ضروری ہے کہ اجتہاد کے دائرے سے متعلق جو کچھ میں نے پیچھے عرض کیا ہے اس کا ایک خلاصہ کر لیا جائے.
جی,
میں نے اصول فقہ کے زیر عنوان ایک مضمون اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے. اس میں مضمون کی تمہید ہی اس خلاصے سے اٹھائی ہے.
اچھا,
میں وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ کے پہلے چند بنیادی چیزوں کی وضاحت کروں گا. اس سے مقصود یہ ہے کہ صحیح تصور کے بارے میں کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے. اس مضمون کا عنوان جس طرح کہ میں نے عرض کیا اصول فقہ ہے. میں نے لکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں کی وساطت سے ملی ہے اس میں اصل کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے. یہ تنبیہ کرنی ضروری ہے. ہمارے ہاں جب اصول فقہ ترتیب دیے جاتے ہیں یا فقہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں تمام چیزیں ایک ہی عنوان کے تحت آتی ہیں. یعنی قرآن کے احکام کیا ہیں, سنت کے احکام کیا ہیں. اجتہاد کے لیے یہ لفظ وہاں خاص نہیں ہے.
ٹھیک,
میرے ڈسکورس میں یہ اجتہاد کے لیے خاص ہے, اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں کی وساطت سے ملی ہے اس میں اصل کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے. اجتہاد کا جو کچھ بھی درجہ ہے وہ اس کے بعد ہے. اجتہاد کا موقع بھی اس کے بعد ہے. پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن و سنت میں کیا دی گئی ہے, اور قرآن و سنت میں جو ہدایت دی گئی ہے وہاں میرے نزدیک لفظ اجتہاد استعمال نہیں کیا جائے گا. وہاں فہم و ادراک ہے. مجھے اس کو پڑھنا ہے, مجھے اس کو سمجھنا ہے. وہ سمجھنے کا عمل ہے, اور سمجھنے کا عمل اگر پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا ہے تو پھر سمجھانے کا عمل ہے. یہ سمجھانا ہے یا شرح و وضاحت کرنا ہے جس کو میں تفہیم و تبیین سے تعبیر کرتا ہوں.
ٹھیک,
یعنی قرآن کی تفہیم و تبیین, سنت کی تفہیم و تبیین. سمجھانا ہے, اس کی وضاحت کرنی ہے. اس کے بھی اصول ہوں گے. تفہیم و تبیین کے لیے بھی اصول ہوں گے جن کو پیش نظر رکھا جائے گا, اس لیے کہ ایک میتھڈالوجی یا ایک ہرمنیوٹکس تو ہر حال میں وجود پذیر ہونی ہے. چنانچہ اس کو میں نے بیان کیا ہے. ان کی تفہیم و تبیین, یہ دیکھیے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں, ان کی یعنی قرآن و سنت کی, ان کی تفہیم و تبیین کے جو اصول دین کے ہر طالب علم کو پیش نظر رکھنے چاہیے وہ ہم نے اپنی کتاب میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں بیان کر دیے.
اچھا,
وہاں تینوں چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں.
جی,
مبادی تدبر قرآن, یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کیا چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے, وہ مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان وہاں بیان ہو گئی. سنت کی تعین کیسے ہوگی؟ سنت ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, اور عملی حیثیت سے منتقل بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی منتقل ہوتا ہے, تفہیم و تبیین بھی منتقل ہوتی ہے. اس لیے کہ جو منتقل کرنے والے ہیں وہ تو پہلے دن سے یہ تفریق نہیں کر رہے. اس سارے ذخیرے پر ایک نظر ڈال کر پھر یہ ایک عالم کا کام ہے یا دین کے ایک طالب علم کا کام ہے کہ وہ اس کو کیٹیگرائز کرے, یعنی تعین کے ساتھ بتائے یہ سنت ہے, یہ تفہیم و تبیین ہے, یہ اسوہ حسنہ ہے. یہ تینوں عنوانات ہیں جن کے تحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صادر ہوا ہے اس کو مرتب ہونا چاہیے. اسی کو سامنے رکھ کر پھر میں نے وہاں مبادی تدبر سنت لکھے اور وہ سات اصول بیان کیے ہیں جن کو ملحوظ رکھا جائے گا, جن کا اطلاق کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صادر ہوا ہے, یعنی ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ متعین ہو کر سنت کے زیر عنوان آ جائے گا. یعنی اس میں سے کیا چیز ہے جس کو سنت قرار دیا جائے گا. اس کے بعد میں نے مبادی تدبر حدیث کا عنوان وہاں قائم کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی حدیثوں میں بیان ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین بھی اس میں بیان ہوئی ہے. تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ذخیرے سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے, اس کے اصول متعین کیے جائیں. وہ محدثین نے جس طرح متعین کیے ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے اپنی رائے وہاں دی ہے, اور فہم حدیث کے اصول بھی وہاں تعین کے ساتھ بیان کر دیے ہیں.
ٹھیک,
یہ باب وہاں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے.
اچھا,
یعنی قرآن و سنت کو کیسے سمجھنا ہے, اس کے اصول کیا ہے. ہمارے ہاں جب اصول فقہ کا لفظ بولا جاتا ہے یا یہ اصطلاح اختیار کی جاتی ہے یا اس علم کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. قرآن مجید پر تدبر کے کیا مبادی ہیں, سنت کو کس طریقے سے سمجھنا ہے, حدیث کو کس طریقے سے الگ کرنا ہے, اس کو سمجھنے کے کیا اصول ہیں, وہ سب ایک ہی عنوان کے تحت آتے ہیں. میں نے ان کو الگ کر دیا اور اس کے لیے اصول و مبادی کا عنوان اختیار کیا ہے اور اسے اپنی کتاب میزان کا مقدمہ بنا دیا ہے.
ٹھیک, ایک مختصر سی بات, ابھی آپ نے جو اس کا نام تجویز کیا اصول فقہ, کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اصول فقہ جو ہمارے ہاں روایت کے اندر زیر بحث ہے اس میں تو قرآن پر, حدیث پر, اس طرح سے فقہ پر غور و فکر کے جو قواعد ہیں ان کو اصول فقہ میں بیان کیا, لیکن چونکہ آپ کے نزدیک شریعت اور فقہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو آپ کے نظام کے اندر جب اصول فقہ کہا جائے گا تو وہ شریعت کی ان ماخذ سے الگ ہو کر چیز زیر بحث ہے.
اسی کو میں نے بیان کیا, یعنی یہ بتایا ہے کہ دین کی جو ہدایت ہمیں ملی ہے وہ تو اصلاً قرآن و سنت سے ملی ہے. جب وہ قرآن و سنت سے ملی ہے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصول فقہ کیا ہیں. میرے نزدیک وہ اصول اجتہاد ہیں, ان کے فرق کو سمجھ لیں, یعنی ہم کس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں. کیا وہ اصول فقہ جو ہمارے ہاں بالعموم ہماری روایت میں اصول فقہ کے زیر عنوان بیان ہوتے ہیں, میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق قرآن کے سمجھنے سے, سنت کے سمجھنے سے, حدیث کو سمجھنے سے ہے, اس کو میں نے الگ کر دیا.
ٹھیک,
اور الگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو اس عنوان کے تحت رکھنا موضوع نہیں سمجھتا. وہاں تفہیم و تبیین زیر بحث ہے, اسوہ حسنہ زیر بحث ہے, وہاں جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اس کا فہم زیر بحث ہے, وہ سمجھنی ہے اور وہ سمجھانی ہے. میں اس کے لیے نہ اجتہاد کے لفظ کا استعمال موضوع سمجھتا ہوں نہ فقہ کے لفظ کا استعمال موضوع سمجھتا ہوں, اگرچہ لغت کے اعتبار سے یہ دونوں لفظ وہاں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اس کو پھر سن لیجئے تاکہ اس میں کوئی وہم باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پیغمبروں کی وساطت سے ملی ہے اس میں اصل کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل, اصل کی حیثیت. ان کی تفہیم و تبیین یعنی ان کو سمجھانے, ان کی شرح وضاحت کرنے, ان کی تفہیم و تبیین کے جو اصول دین کے ہر طالب علم کو پیش نظر رکھنے چاہیے وہ ہم نے اپنی کتاب میزان کے مقدمہ اصول و مبادی میں بیان کر دیے ہیں. یعنی وہ دین کو سمجھنے کے اصول و مبادی ہیں, یہ فقہ کے اصول و مبادی ہیں, دونوں میں فرق سمجھ لینا چاہیے. اسی عنوان سے, اصول و مبادی کے عنوان سے, اسی عنوان سے ان کا ایک خلاصہ بھی ہماری کتاب مقامات میں دیکھ لیا جا سکتا ہے. اسی عنوان سے خلاصہ کر دیا ہے, یعنی ایک طالب علم اگر بالاجمال سمجھنا چاہے تو وہ وہاں اس کو دیکھ لے, وہ صفحے دو صفحے میں ہے. ان کے علاوہ, یعنی اب ان کے علاوہ زیر بحث آیا, قرآن مجید سے جو ہدایت ملی وہ ہم نے سمجھ لی اور سمجھا دی, سنت میں جو ہدایت ملی وہ سمجھ لی اور سمجھا دی, حدیث کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین ملی, آپ کو اسوہ حسنہ ملا, اس کو سمجھنے سمجھانے میں کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے وہ بھی ہم نے بیان کر دی. اس طرح دین کا پورا کانٹینٹ زیر بحث آ گیا. یعنی دین کے مختویات کیا ہیں, وہ دین جو ہمیں پیغمبر نے دیا ہے, وہ دین جو ہمیں یا لفظ میں ملا ہے یا پیغمبر کے عمل میں ملا ہے, اس کو پہلے ہم سمجھنے کا کام کریں گے. اس کو سمجھنے میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں, کن چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اس میں جانا ہے, وہ سب وہاں بیان کر دیے ہی ہیں. ان کو اگر آپ نے الگ سے سمجھ لیا ہے, اب ان کے علاوہ زیر بحث آئے گا. ان کے علاوہ کیا کسی چیز کی ضرورت ہے, کیا کچھ ہونا بھی چاہیے؟ یعنی قرآن سمجھ لیا, سنت سمجھ لی, حدیث کو ہم نے پڑھ لیا, جان لیا, ان کی تفہیم و تبیین ہم تک پہنچ گئی, کیا اس کے علاوہ بھی؟ یہ اس کے علاوہ اگر ضروری نہیں ہے تو زیر بحث بھی نہیں آنا چاہیے. اگر ہے تو کیا ہے, اور اگر وہ زیر بحث آنا ہے تو کیوں زیر بحث آنا ہے, اس کو پہلے سمجھنا چاہیے. ان کے علاوہ تمن اگر کوئی چیز خدا کے منشا تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ اجتہاد ہے.
اچھا,
یعنی یہ تو خدا کی ہدایت ہے جو ہمیں دے دی گئی
متعین.
اب یہ ہدایت اصل میں کچھ ایسے سوالات پیدا کرتی ہے, کچھ معاملات کو اس طرح چھوڑ دیتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی عقل سے طے کرنا ہوتے ہیں. اس کی مثالیں میں پیچھے بھی دے چکا ہوں,
ٹھیک.
یہاں پھر چند چیزیں بات کو صرف سمجھانے کے لیے دہرا دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ کہا کہ تمہارا نظم اجتماعی لوگوں کے مشورے پر, ان کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی کیا ہوگا؟ کوئی بادشاہت ہوگی, کوئی خاص طبقہ ہے جس کو حکومت کرنی ہے. مثال کے طور پر بڑے بڑے فلسفی اس پر استدلال کرتے رہے ہیں کہ فلسفیوں کے پاس اقتدار ہونا چاہیے. مذہبی طبقہ بھی بارہا اپنے لیے اس حق کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بیان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے مشورے اور ان کی رائے پر مبنی ہوگا. لیکن یہ رائے کیسی لینی ہے, مشورہ کیسے ہوگا, وہ نظم اجتماعی میں کس طرح بدلے گا, اس کے لیے کیا قواعد ہوں گے, باہمی روابط کیسے قائم کیے جائیں گے, ان میں کوئی ایک لفظ بھی آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ سنت میں ملے گا. اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالاجمال ایک ہدایت دے کر یہاں انسانی عقل پر اعتماد کیا ہے کہ وہ خود اپنے لیے کوئی لا عمل طے کر لے گی. یہ لا عمل جب آپ طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں حالات کیا ہیں, کیا قبائلی نظم میں ہے, کیا قدیم زمانے کی کوئی حکومت ہے, کیا جدید ریاست ہے, انسان نے اس میں کوئی سفر طے کر لیا ہے, تمدنی حالات کی نوعیت کیا بن گئی ہے, آلات کیا وجود میں آ گئے ہیں, علم نے کیا تغیرات پیدا کیے ہیں. سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کوئی طریقہ اختیار کریں گے, کوئی حکمت عملی اختیار کریں گے, کوئی لائے عمل بنائیں گے.
ٹھیک,
تو یہاں جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اجتہاد. یعنی خود اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کر دی جس کے اجمال کو تفصیلات میں بدلنے کے لیے اجتہاد ضروری ہو گیا.
بالکل ٹھیک.
اب یہاں خدا کے منشا پر عمل کرنے کی ضرورت بن گئی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اصولی سی ہدایت دی, اور وہ یہ کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں. یہ اصولی ہدایت ہے
جی.
ہمیں معلوم ہو گیا کہ خور و نوش کے معاملے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا. ایک بڑے سیاسی رہنما نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خدا کو میرے دسترخوان سے بھی کوئی تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ہے. یعنی وہ میرے خور و نوش کی بھی تطہیر چاہتا ہے. جب وہ میرے خور و نوش کی تطہیر چاہتا ہے تو کوئی اصول ہوگا, کوئی قاعدہ ہوگا, یا ایک فہرست بنا کے دیں گے یہ کھانا ہے یا نہیں کھانا. اس میں اصولی رہنمائی دی گئی. اولاً جب اصولی رہنمائی دی گئی ہے تو اب یہ طیبات کون سے ہیں, خبائث کون سے ہیں, یہ میرے علاقے میں کون سے ہیں, یہ آپ کے علاقے میں کون سے ہیں, یہ دنیا کے فراخ خطے میں کون سے ہیں اور اس سے مختلف کسی خطے میں کون سے ہیں, یہ سب طے کرنا پڑے گا. یہاں کیا چیز کام کرے گی, یعنی طیب قرار دینے میں اور خبیث قرار دینے میں میرے پاس کیا چیز ہے جو میری رہنمائی کرے گی, میری عقل. تو جب عقل کا آپ اطلاق کریں گے, جانوروں پر کریں گے, اشیاء پر کریں گے, کھانے پینے کی چیزوں پر کریں گے, سبزیوں پر کریں گے, دالوں پر کریں گے, جو چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں, تو تو یہ عمل کیا ہوگا؟ اجتہاد. یعنی یہاں پر بھی خدا کے منشا کو سمجھنے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے مجھے اجتہاد کرنا پڑا. اور یہ صاف واضح ہے کہ یہ معاملہ بھی مجھ پر اصلاً چھوڑا گیا ہے. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے زمانے میں یا اس سے پہلے زیر بحث آ گئیں, وہاں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی فرمائی ہے, یعنی بعض مشتبہات میں رہنمائی بھی دیتی ہے. بعض چیزوں کے بارے میں جہاں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا وہاں بھی ہاتھ پکڑ لیا ہے. لیکن بحثیت مجموعی آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے. مختلف علاقوں میں ہم چلے جاتے ہیں, مختلف قسم کے جانوروں سے واسطہ پڑ جاتا ہے, سمندر میں ایک نئی دنیا وجود میں آ جاتی ہے, بحر و بر میں نئی نئی دنیائیں ہمارے سامنے آتی ہیں, تو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا رہتا ہے. یہ میں نے چند مثالیں دی. اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان فرما دیتے ہیں اور قانون کی حیثیت سے بیان فرما دیتے ہیں, لیکن وہ جن لفظوں میں بیان کی جاتی ہے اس میں کچھ لسانی مضمرات ہوتے ہیں, کچھ عقلی مضمرات ہوتے ہیں.
ٹھیک,
یہ انسان کی زبان کی خصوصیت ہے. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم بیان کر دیتے ہیں اور کچھ کو الفاظ میں مضمر چھوڑ دیتے ہیں. ان مضمرات کو کھولنا اگر وہ لسانی ہے تو ایک صاحب تفسیر کی ضرورت بن جاتی ہے, یعنی وہ کھول کے بتاتا ہے کہ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا یہ اطلاق ہے, اس کے یہ معنی ہے, اس کے یہ حدود ہیں, یہ اس لفظ کا لازمی تقاضا ہے. تو لسانی مضمرات زیر بحث آ گئے, تفہیم و تبیین میں ان کی بڑی اہمیت ہے. عقلی مضمرات بھی ہوتے ہیں. عقلی مضمرات میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی ریشنل وجود میں آ جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بارہا خود بیان فرما دیتے ہیں. جب وہ بیان فرما دیتے ہیں تو اب وہ ریشنل عقلی طور پر تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی دوسری جگہ پایا جائے گا تو حکم کا اطلاق وہاں بھی ہوگا. گویا حکم کی توسیع کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے
جی.
اپنے اطلاق کے لحاظ سے اس کی بھی ایک سادہ سی مثال لے لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم میں سے کوئی مسافر ہو یا مریض ہو جائے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے
جی.
اب اس میں کیا یہی چیز ہے جس میں روزہ چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ یہ تو لفظوں میں بیان ہو گئی. یا اس میں کوئی ریشنل ہے؟ تو اگر آپ نے مثال کے طور پر یہ طے کر لیا کہ وہ غیر معتاد یا غیر معمولی مشقت جو آدمی کو اگر وہ بیمار ہو اور روزہ رکھے یا مسافر ہو تو روزہ رکھے جھیلنا پڑ سکتی ہے, اس کا اللہ نے لحاظ فرمایا ہے, تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریشنل یا علت یا بنیاد یا حکم میں کوئی حقیقت مقصود ہے وہ ہم نے دریافت کر لی. دریافت کر لی تو عقل کہتی ہے کہ یہ چیز تو صرف سفر میں اور صرف مرضی میں نہیں ہوتی, یہ تو اور جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے.
بالکل ٹھیک.
تو توسیع کا تقاضا ہو گیا. یہ میں نے چند مثالیں دے کے آپ کو بتایا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے, کہ ان کے علاوہ بھی خدا کے منشا تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنا منشا بیان فرماتے ہیں, قرآن مجید میں بیان کریں گے یا پیغمبر بیان کریں گے, جب وہ بیان فرماتے ہیں تو بیان کے لازمی نتیجے کے طور پر جس طرح تفہیم و تبیین کی ضرورت پڑتی ہے اسی طریقے سے اجتہاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی اس کے بیان کی نوعیت ہی ایسی ہے, اور یہ بیان کی نوعیت جو عقلی مضمرات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ان کو کھولنا ناگزیر ضرورت بن جاتی ہے. ان کے علاوہ طبعاً یعنی اصل تو کیا ہے؟ قرآن اور سنت, ان کا سمجھنا, ان کی تفہیم و تبیین. ان کے علاوہ یعنی قرآن و سنت کے علاوہ طبعاً اگر کوئی چیز خدا کے منشا تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ اجتہاد ہے. یعنی اب کیا ہے, یعنی ہمیں کیا کرنا ہے, طبعاً کیا کرنا, اصلاً تو پہنچ گیا دین, اگر اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے انتصال امر ہی ممکن نہیں ہے جب تک ہم عقل سے کام نہیں لیں گے. جیسے امرہم شورا بینہم میں عمل کیسے کریں گے؟ اچھا, اسی طرح سے طیبات جائز ہیں اور خبائث حرام ہیں, ان میں عمل کیسے کریں گے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, طے کریں گے نا پہلے. چھوٹی سی سادہ مثال لے لیجئے, اللہ تعالیٰ نے عبادات میں فرمایا ہے کہ جب تم باہر بھی ہو تو کوشش کرو کہ طے کر کے نماز پڑھو قبلہ کدھر ہے. قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. اب اس میں فرض کیجئے آلات نہیں ہے تو آپ اجتہاد ہی کریں گے.
یا سفر میں ہے یا پتہ نہیں قبلہ کیسے طے ہو.
ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہر وقت گھر میں نہیں ہوتا, ہر وقت محلے کی مسجد میں نہیں ہوتا. ہم جہازوں میں بھی ہوتے ہیں, باہر بھی ہوتے ہیں, صحراؤں میں بھی ہوتے ہیں, گھوڑوں پر بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ آلات تو اب ہے نا ہمارے ہاتھوں میں ہے
جی.
اگر نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو ایک عام آدمی کی ضرورت بن جاتی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے قبلے کی تعین کرنی ہے. تو قبلے کی تعین کرنی ہے تو کس سے ہوگی؟ عقل سے. اور یہی اجتہاد ہے. تو اجتہاد کیا ہے؟ اس اصطلاح کو پھر تازہ کر لے جس کا ہم تعارف کرا چکے ہیں کہ یہ در حقیقت ایک جملہ تھا سیدنا معاذ کا, اس سے اصطلاح وجود میں آئی ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ اجتہد رائی, میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا, آخری درجے میں کروں گا, لا آلو, میں اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا. اس سے یہ لفظ بن گیا اجتہاد, یعنی عقل کو استعمال کرنا. جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو پڑھنے میں بھی عقل استعمال ہو رہی ہے, لیکن وہ فہم اور ادراک کی نوعیت کا معاملہ ہے. جب ہم نے اس کو علم میں تبدیل کر لیا تو اب یہاں تو صرف عقل ہی ہے جو ہماری رہنمائی کرے گی. اصول ہم نے سمجھ لیا, یہاں کوئی لفظ نہیں ہے جن کو ہم پکڑ کے چلیں گے. وہ تو واضح ہو گیا کہ کیا مدعا ہے, کیا چاہا گیا ہے, کیا حکم ہے. یہاں ہم نے عقل کا دامن پکڑنا ہے, اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے, وہ ہمیں خدا کے منشا تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی. ان کے علاوہ تباً اگر کوئی چیز خدا کے منشا تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ اجتہاد ہے. اسی سے بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ ہم ان احکام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو براہ راست نصوص میں بیان نہیں ہوئے, مگر اپنی نوعیت کے لحاظ سے انہی کے اطلاقات ہیں جو لوگوں کی رائے اور فہم پر چھوڑ دیے گئے. اسی کی مثالیں دے کے میں نے
جمہوریت کی,
یہ ساری مثالیں جتنی ہیں وہ اسی کی ہیں. یعنی یہ در حقیقت وہ چیزیں ہیں جو براہ راست یا لفظوں میں نصوص میں بیان نہیں ہوئی. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ منطوق نہیں ہے, ہم ان کے لیے کوئی آیت پڑھ کے نہیں سنا سکتے, ان کو ہم نے اپنی عقل سے ان نصوص کی روشنی میں سمجھنا ہے. مگر اپنی نوعیت کے لحاظ سے انہی کے اطلاقات ہیں, یعنی جو باتیں نصوص میں بیان ہو گئی ہیں, یہاں کوئی ہم اپنی طرف سے چیز نہیں تلاش کر رہے, انہی کے اطلاقات ہیں, انہی کی اپلیکیشنز ہیں, انہی کے اطلاقات ہیں جو لوگوں کی رائے اور فہم پر چھوڑ دیے گئے ہیں. یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے خیال کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی رائے استعمال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادے کے تحت ان کو ہمارے لیے چھوڑ دیا. اس کی نہایت عمدہ مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں. یعنی قرآن مجید نے جب شریعت کے معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے تو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ وہ پہلے شریعت کو بیان کر دے گا. جیسے سورہ طلاق کو آپ پڑھیے, طلاق کا پورا قانون اللہ تعالیٰ نے وہاں چند آیات میں بیان کر دی, پورا قانون بیان کیا, کوئی چیز نہیں چھوڑی. لیکن اس میں جو مضمرات ہیں, جو اس کے بارے میں عقلی سوالات پیدا ہوتے ہیں, ان پر وہاں کوئی بات نہیں کی. وہ جیسے ہی آپ اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان عقلی تقاضوں کو سمجھنا ناگزیر ہو جاتا ہے. یہ سمجھنے کا عمل جس طرح آپ کریں گے, تو اب ظاہر ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ یہ فہم پر چھوڑ دیے گئے ہیں. اس کے لیے خود قرآن نے کیا رہنمائی کی؟ اس نے اس زمانے میں صحابہ کرام کے سوالوں کے جواب دیے. وہ جوابات آپ کو مثلا سورہ بقرہ میں ملیں گے, ان میں سے ایک چیز آپ کو سورہ احزاب میں ملے گی. اس سب کو جب آپ جمع کر لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہایت خوبی کے ساتھ ہمیں خود اجتہاد کی تربیت دی گئی.
سبحان اللہ.
یعنی پہلے شریعت بیان کی گئی ہے, پھر یہ بتایا ہے کہ یہ اتنی بھی بیان کر دی جاتی تو تمہاری عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, وہ سارے مضمرات خود کھول سکتی تھی, ان کے ریلیشن, ان کے تعلقات خود سمجھ سکتی تھی, ان کے رشتے خود دریافت کر سکتی تھی. لیکن اس کتاب کے نزول کے زمانے میں اگر کوئی وہم پیدا ہوا تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم وضاحت کر دیں گے. گویا وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی فکر, یعنی جس معاملے میں ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی تھی, ہم نے اس میں اگر کوتاہی کی یا اس وقت اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرما دی. اور اس طرح سے وہ سارے احکام جو مضمرات کی حیثیت سے طلاق کی آیات میں موجود تھے, وہ احکام کے طور پر الگ الگ ہو کر ہمارے سامنے آ گئے, اور ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کیا. یہ ایک مثال ہے. اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں جو یہ بتاتی ہیں کہ اس کی بھی تربیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یعنی میں دین کو ایسے بیان کروں گا, اس میں وہ چیزیں مضمر ہوں گی. اور وہ کیوں مضمر ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی زبان میں اسی سے لطافت رہتی ہے. جب وہ مضمرات ہیں تو اگر اس وقت ضرورت ہے تو میں اس کو کھول کر بیان کر دوں گا، لیکن تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتہاد کی گنجائش رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی،
سبحان اللہ،
یعنی اس کو خود انسانی عقل کے ساتھ متعلق کر دیا ہے تاکہ زندہ اور بیدار انسانوں کی حیثیت سے ہم اپنے پروردگار کی ہدایت کے ساتھ متعلق ہوں۔ اسی سے بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ ہم ان احکام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، کس سے؟ اجتہاد سے۔ اسی سے بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ ہم ان احکام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو براہ راست نصوص میں بیان نہیں ہوئے۔ یہ دیکھیے لفظ براہ راست، یعنی وہ نصوص کے اندر موجود ہیں،
جی،
اس لحاظ سے نصوص ہی میں بیان ہو گئے ہیں، لیکن براہ راست بیان ہوئی، لفظوں میں بیان نہیں ہوئے، مگر اپنی نوعیت کے لحاظ سے انہی کے اطلاقات ہیں۔ اطلاقات یعنی اپلائی کیا گیا ہے، انہی کے اطلاقات ہیں جو لوگوں کی رائے اور فہم پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ قیاس اسی کی ایک قسم ہے، یعنی قیاس کوئی الگ چیز نہیں ہے، اجتہاد کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بڑا طریقہ قیاس ہے۔ یعنی ایک حکم ہمیں دیا گیا، ہم نے اس کے مماثل صورتحال پر بھی اس کا اطلاق کر دیا، تو قیاس کیا ہے؟ وہ اجتہاد کی ایک بڑی قسم ہے، چنانچہ اتنی بڑی ہے کہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جب قانون کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اصول فقہ میں، تو وہاں پر اجتہاد کے بجائے قیاس ہی کا لفظ اختیار کر لیا،
جی،
اس لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے۔ قرآن میں اس کے لیے استنباط کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن مجید پہ اجتہاد کے لیے لفظ استنباط آیا ہے، چیز کے اندر اترنا، عقلی طور پر غور کرنا، تو قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، ہم چاہتے تو اس لفظ کو اختیار کر لیتے، چونکہ ایک روایت میں لفظ اجتہاد آ گیا، وہ اصطلاح بن گیا، تو ہم نے اسی کو اختیار کر لیا۔ اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے، کس سے؟ اجتہاد سے، اسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ بنیادی فرق ہے میرے نقطہ نظر میں، یعنی ہمارے ہاں جب فقہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ شریعت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اجتہاد دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے، یعنی اس میں پوری شریعت بھی زیر بحث ہے، قرآن سے ہم نے کیا سمجھا، سنت سے ہم نے کیا سمجھا، حدیث سے ہم نے کیا سمجھا، وہ جو کچھ سمجھا ہے اس کو بھی وہ فقہ کہتے ہیں، کیونکہ فقہ کا مطلب ہے فہم۔ تو لفظ کے لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نے اس کو الگ کیا ہے تاکہ اصطلاحات میں کوئی خلط مبس کسی جگہ پیدا نہ ہو۔ یہ معلوم ہے کہ میرے ڈسکورس میں ایک بڑی اہمیت اس چیز کو بھی حاصل ہے، سنت کو حدیث سے بالکل الگ ممتاز کر کے دکھایا جائے، اسی طرح قرآن مجید کے احکام میں بھی یہ واضح کیا جائے کہ شریعت کا حکم کون سا ہے اور فقہی اطلاقات کی کیا نوعیت ہے، ہر ہر جگہ اس کو الگ کیا جائے۔ میں یہاں پر بھی یہ کرتا ہوں کہ جب ہم قرآن و سنت کے احکام بیان کرتے ہیں تو اس پر لفظ شریعت کا اطلاق کیا جائے گا، لیکن جس وقت اجتہاد سے کوئی چیز وجود میں آئے گی، اجتہاد ہم کریں گے تو کوئی نتیجہ نکلے گا، اسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ میں فقہ کے لفظ کو اس حد کے ساتھ، اس تعریف کے ساتھ، اس دائرے میں استعمال کرتا ہوں، یعنی گویا اصول فقہ میرے نزدیک کیا ہے؟ اصول اجتہاد۔ اسی کا ایک بڑا حصہ، اسی کا یعنی فقہ کا، یہ جو اجتہادی امور ہیں جنہیں ہم فقہ کہتے ہیں، اسی کا ایک بڑا حصہ فقہ النبی ہے، یعنی یہ اجتہادات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض فقہی اطلاقات میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا یا ان کی رہنمائی کی تو قرآن کی فقہ وجود میں آ گئی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض سوالوں کے جواب دیے ہیں، بعض چیزوں کی وضاحت کی ہے، بعض کے اطلاقات واضح کیے ہیں، تو اس سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم و تبیین وجود میں آئی ہے، اسی طریقے سے اس کا ایک بڑا حصہ فقہ یا اجتہادات پر بھی مبنی ہے۔ اسی کا ایک بڑا حصہ فقہ النبی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا اجتہادات فرمائے، آپ کے اجتہادات کی نوعیت بھی بڑی مختلف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی تصویب حاصل ہے، یعنی رسالت مآب نے ایک اجتہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اگر اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی نفی نہیں کی، کوئی اس سے مختلف حکم نہیں دیا، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آسمان سے بھی اس کی تصویب ہو گئی، اسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ اسی کا ایک بڑا حصہ فقہ النبی ہے، اس کے بعد علماء و فقہا کے اجتہادات ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان امت کے علماء اور فقہا، خواہ وہ صحابہ کرام میں سے ہوں، خواہ تابعین میں سے ہوں، خواہ تبع تابعین میں سے ہوں، یا اس کے بعد ہمارے زمانے تک، وہ سب بھی اجتہاد کر رہے ہیں. جب جب ضرورت پڑتی ہے اجتہاد کیا جاتا ہے، جب جب لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنی رائے دیتے ہیں. وہ رائے اگر اس دائرے میں دی گئی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ علماء اور فقہا کے اجتہادات ہیں. اصول فقہ کی تعبیر ہم اسی دائرے کی چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اختیار کرتے ہیں. یعنی اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اصول فقہ کیا ہیں، اجتہاد کے اصول ہیں. یعنی قرآن و سنت میں جو ہدایت ہے وہ ہمیں مل گئی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اس کے اصول کیا ہیں وہ اصول و مبادی کے زیر عنوان بیان ہو چکے، وہ میری کتاب میزان کا مقدمہ بن چکے. ان کے لیے اس مقدمے کی مراجعت کرنی چاہیے. اس وقت جو اصول زیر بحث ہیں وہ فقہ اور اجتہاد کے اصول ہیں. یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دے دیا ہے اور وہ حکم عقلی تقاضے پیدا کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم تدبر کر کے اس کے امتثال امر کے لیے کوئی لائے عمل خود اختیار کریں، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں، تو اس سے جو چیز وجود میں آئے گی وہ فقہ ہے. اس کو آپ اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اجتہاد اور وہ فقہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے بھی اصول متعین کیا جائے. کیسے کیا جائے گا یہ کام؟ یعنی اب اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، اس کو اصول فقہ ہم کس مفہوم میں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے ڈسکورس میں کس طرح زیر بحث آتے ہیں، تو اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس دائرے میں اس کو پوری طرح سمجھ کر اب وہ کیا اصول ہیں جو میں سامنے رکھتا ہوں، جو میرے نزدیک ہمارے ڈسکورس میں سامنے رکھے جانے چاہیے.
اب سب آپ کے نزدیک اجتہاد کے اصول کیا ہیں؟ اس بحث میں داخل ہونے سے پہلے ایک بڑی تقسیم جو ذہن میں ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت پر غور و فکر کے مبادی وہ الگ ہیں اور اجتہادی امور کے اندر غور و فکر کے اصول وہ الگ ہیں. اسی کو غامدی صاحب نے اصول فقہ کے زیر عنوان بیان کیا ہے. وہ کیا اصول ہیں متعین طور پہ جانیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.